ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. حاضرین محترم، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک و خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کیا کس لیے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں ہی نہیں جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی پیدا کیا، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو گویا اللہ رب العزت کے ہم بندے ہیں، اور بندوں پر لازم ہے کہ اپنے خدا کی، اپنے رب کی عبادت کریں، بندگی بجا لائیں، اس کی اطاعت کریں، اس کو ناراض نہ کریں، ہم وقت اس کو راضی رکھنے کی فکر کریں. اب اس کے دو راستے ہیں، ایک راستہ مجاہدے کا ہے، سلوک کا ہے، مشقت اور محنت کا ہے، کہ اس راستے پر چل کر آدمی محنت و مشقت برداشت کر کے، مجاہدے کر کے اپنے اللہ کو پا لیتا ہے. ایسے شخص کو سالک مجذوب کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو سلوک کا راستہ طے کرتا ہے، اللہ کے راستے کی مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ کے راستے کی تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور بالآخر گرتا پڑتا اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص سالک ہے، مجذوب ہے، لیکن سلوک پہلے ہے، جذب بعد میں. اور ایک شخص اور ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے مجذوب سالک، یعنی اللہ رب العزت اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور مشقتیں وہ بعد میں برداشت کرتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مصرعہ فرمایا کہ آرا کے خبر شد خبر اشباز نے آیت، جس کو اس کی خبر ہو گئی، اس کی معرفت حاصل ہو گئی، پھر لوگوں کو اس کی خبر کا پتہ نہیں چلتا ہے کہاں گیا. یعنی وہ ایسا مجذوب ہو جاتا ہے اپنے حال میں کہ آدمی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس حال میں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ اسے معرفت حاصل ہو گئی، اور معرفت کے بعد بعض اوقات آدمی اس معرفت کی کیفیت کو بیان کرنے کے لائق نہیں رہتا. یا یوں کہہ لیجئے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی راز پر جب کسی کو آگاہی عطا فرما دیتے ہیں، تو پھر اس کو اس لائق نہیں چھوڑتے کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھا سکے. تو ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ جس کو آدمی کہتا ہے جی مجذوب آدمی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو برا بھلا نہ کہو، اگرچہ شریعت میں ان کے پیچھے چلنا ضروری نہیں. ضروری کیا، بلکہ اگر وہ خلاف شریعت بات کرتے ہوں تو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ان کی بے ادبی کرنا بھی مناسب نہیں، ان کا ادب اور احترام اپنی جگہ پر. اللہ کے بندے کون کس رنگ میں ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے ہمیں کسی کی بے عزتی کرنا، بے ادبی کرنا اس کا حکم نہیں. ایک بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ایک اللہ والے گزر رہے، فقیر آدمی، اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اسے کھینچ کر اوپر بلا لو، تو کمن پھینکی اور کہا کہ اس پہ بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئے، ان کو کھینچ لیا گیا اوپر۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ کیسے ملا، یا تمہیں اللہ تعالی نے اپنی طرف کیسے کھینچا؟ تو اس نے فوراً جواب دیا، جیسے تو نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت خود اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور ان کا معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کیے بنا رہتے نہیں، ہر حال میں انہیں بے چینی اور بے کیفی ہو جاتی ہے جب تک اللہ کو یاد نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرنا ان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ پیاسے کو پانی، کہ پیاس کے بغیر، پانی کے بغیر پیاسا جیسے نہیں رہ سکتا، اسی طرح اللہ کو یاد کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ رب العزت بعض حضرات کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اپنی طرف بلا لیتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لے، بلا لے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو توفیق عطا فرما دے کہ وہ سلوک کا راستہ، محنت اور مشقت کا راستہ اختیار کر کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اسے بھی ہدایت عطا فرما دے۔ تو دونوں راستے ہیں، یہ ایک راستہ جذب کا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کھینچ لیں، اور ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی محنت مشقت کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ان دو راستوں کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں ابھی یہ تو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھینچا کہ نہیں کھینچا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر اللہ رب العزت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب ہماری کوشش برابر ہو جائے گی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی طرف کھینچ لے گی۔ تو ایسے آدمی کو سالک مجذوب کہتے ہیں، کہ یہ سالک یعنی سلوک کا راستہ اس نے پہلے طے کیا اور جذب بعد میں ہوا، اور جسے اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں تو ایسا شخص جو ہے مجذوب سالک کہلاتا ہے، کہ اللہ نے کھینچا پہلے اور بعد میں اس نے راستہ طے کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو اس قسم کے ہوتے ہیں، بعض لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض جو ہے ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور دیگر مختلف طریقوں سے، بہرحال وہ محنت مشقت انہیں بعد میں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مراد بنا لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے مراد، ایک ہوتا ہے مرید۔ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، یہ مرید۔ جسے اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، یہ مراد۔ جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے بھی عرض کر چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے اگرچہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی کہ اللہ ابو جہل کے بارے میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما دے اور اسلام کو طاقت عطا فرما دے۔ رات کو یہ دعا کی اور صبح اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دی۔ چلے تھے کس لیے؟ کہ نبی برحق کو قتل کرنے کی نیت سے، کہ بانی اسلام کا خاتمہ کر دیں، بھائی خاموشی اختیار کریں، بانی اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے چلے تھے۔ راستے میں خاندان کا ایک فرد مل گیا، پوچھا کہ عمر کیا ارادے ہیں؟ کہا کہ بس میں تو بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، جب وہ ہوں گے ہی نہیں تو لوگ مسلمان کیسے ہوں گے، اس ارادے سے چلے۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اس کے بعد پھر دوسروں کی بات کرنا، یہ دولت تو خود تمہارے بہن اور بہنوئی تک پہنچ چکی ہے، وہ دولت اسلام سے مالا مال ہو چکے ہیں اور تم بانی اسلام کا خاتمہ کرنے چلے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے، فوراً رخ کر لیا اپنی بہن کے گھر کی طرف، اور وہاں ایک صاحب جو پڑھانے کے لیے ان کو آتے تھے، قرآن مجید سکھلانے کے لیے آتے تھے، تو ان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز انہوں نے باہر سن لی، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، تو ان کا روب اور دبدبہ تو بہرحال اپنی جگہ پر تھا، اس روب کی وجہ سے وہ جلدی سے چھپ گئے، اور بہن نے بہرحال دروازہ کھولا، فوراً پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا نام لے رہے تھے. کہا مجھے دکھاؤ. پہلے تو مارا پیٹا. تو بہن نے بالآخر کہا, اور جب خون بھی نکل آیا ان کے تو بہن نے کہا کہ بھائی تمہارا جو جی چاہے کرو, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. دولت اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے اور اس کی محبت ہمارے رگ و پے میں پیوست ہو چکی ہے, لہذا اب تمہارا جو جی چاہے کرو, ہم دولت اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر تم چاہو تو ہمیں مار دو, ختم کر دو. تو چونکہ بہن کو غصہ, بہن نے یہ الفاظ کچھ اس طرح سے کہے کہ ان کا دل بھی پسیج گیا, بہن کو مار بھی چکے تھے, خون بھی ان سے جاری ہو گیا تھا, لہذا دل پسیج گیا. کہا کہ اچھا لاؤ دکھاؤ, مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. کہا کہ میں ایسے نہیں دکھا سکتی, تم جب تک ناپاک ہو ناپاکی کی حالت میں اس قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. بہرحال غسل کیا اور قرآن مجید جو اوراق میں تھا, صفحات میں تھا, مختلف طریقوں سے اس وقت لکھا جاتا تھا, اس کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا شروع کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ آیات تھیں قرآن مجید کی جو انہوں نے پڑھی, پڑھتے جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور فرمایا کہ مجھے نبی برحق کے پاس لے چلو تاکہ میں بھی اس دولت سے فیض یاب ہو جاؤں. تو ابو ان کے جو شوہر تھے بہن کے, وہ فوراً وہ بھی باہر نکل آئے, اس وقت تک چھپے ہوئے تھے, اور انہوں نے فوراً کہا کہ عمر مبارک ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی کو دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے صبح اس کو قبول فرما دی. اور اس کے بعد پھر نبی برحق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ان کے قدموں میں جانے کے لیے روانہ ہوئے, جا کر دروازہ کھٹکھٹایا, لیکن چونکہ ہاتھ میں تلوار تھی, حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ہمت و بہادری اور شجاعت کا نشان, لوگوں نے کہا کہ عمر آیا ہے. ارادے کچھ خطرناک معلوم ہوتے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو, اچھے ارادے سے آئے ہیں تو گلے سے لگائیں گے, اور کسی برے ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار سے سر قلم کر دوں گا. بہرحال دروازہ کھولا گیا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا دامن کھینچا اور اس کو جھٹکا دیا اور فرمایا کہ عمر کب تک اسلام سے دور رہو گے؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی ارادے سے آیا ہوں, جب مسلمانوں کو آپ کے ارادے کا پتہ چلا تو نعرہ تکبیر بلند کیا. اور اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دولت اسلام سے مالا مال ہوئے. تو دیکھیے, جا تو رہے تھے بانی اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے, لیکن اللہ رب العزت کی رحمت اپنی گود میں لینے کی منتظر تھی. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود راستے پیدا فرما دیتے ہیں. جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ارادہ فرما لے اپنی طرف بلانے کا, اپنی طرف کھینچنے کا, اپنی محبت عطا فرمانے کا, تو پھر اللہ تعالیٰ اسباب بھی ایسے پیدا فرما دیتے ہیں. صحبتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں, نیک لوگوں کی صحبت میں جا کے آدمی بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر بہرحال ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا ولی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں صحبتوں سے, اولیاء کرام کی صحبت, نیک انسانوں کی صحبت جب آدمی اختیار کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کا دل کھول دیتے ہیں, حق کے لیے اس کے دل کو کھول دیتے ہیں, حق باتیں اس کے دل کو اچھی محسوس ہونے لگتی ہیں, اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. بس سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذب کر لیا, کھینچ لیا. تو دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جذب فرما لے, اس لیے کہ یہ راستہ آسان ہے. یہ راستہ آسان ترین راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف جذب کر لیں, کھینچ لیں, ورنہ دوسرا راستہ تو اختیار کرنا ہی پڑے گا بھائی. اور دوسرا راستہ یہی کہ محنت و مشقت کا راستہ ہے, اس راستے کو ہم نے اختیار کرنا ہے, اور جب اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بالآخر ہمارے اس حق کی بنا پر اور اس کوشش کی بنا پر جو اخلاص کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما دیں گے. اسی لیے فرمایا ویہدی الیہ من ینیب, اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اس شخص کو جو رجوع کرتا ہے, جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے, جو اللہ کی طرف کھینچتا ہے خود. ایک بزرگ نے کسی سے کہا کہ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ یاد کر رہے ہیں. فرمایا کہ واہ صاحب آپ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے. کہا کہ ہاں. کہا کیسے پتا چلا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں فرمایا فذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو یقیناً اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے, وہ بھی مجھے یاد کر رہے ہیں. یہ ساری بات تو اعتماد کی ہے, بھروسے کی ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, تو ان کو چونکہ اللہ سے محبت بھی تھی, قرآن مجید سے بھی محبت تھی, اور اللہ کے وعدے کو جھوٹا بھی نہیں سمجھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تفسیر میں دو لفظوں کا اضافہ فرمایا, بڑا عجیب اضافہ ہے, فذکرونی مجھے یاد کرو. کیسے یاد کرو؟ آگے حاشیے میں لکھا بالاطاعۃ, اطاعت کے ساتھ. اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. کیسے یاد کروں گا؟ بالعنایہ, اپنی مہربانی تم پر ڈال دوں گا, تمہاری طرف عنایت کروں گا, تمہاری طرف توجہ کروں گا, تو اپنی مہربانی کے ساتھ میں تمہیں یاد کروں گا. کیونکہ یاد کرنا قہر کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے, غصے کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے. یاد تو وہ بھی کیا جاتا, دشمن کو آدمی یاد کرتا ہے تو غصے سے یاد کرتا ہے, برے الفاظ سے یاد کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اذکرونی فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ. اطاعت کے ساتھ جب کہہ دیا تو اب بہت سارے معاملات اس میں آ گئے. یعنی اب یہ ہوا کہ اس سے فذکرونی کا مطلب, ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوا کہ اللہ اللہ کرنا ہے, یہ تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت جس چیز سے بھی صادر ہو سمجھ لو کہ وہ اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر. مثلا ماں باپ بیمار ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ماں باپ بیمار ہوں ان کی خدمت کرے, دوا دارو کرے, ان کے احکام کو بجا لائے. اب آدمی جب ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے, یہ بھی اللہ کو یاد کرنے میں شامل. بیوی بیمار ہے, اب حکم یہ نہیں ہے کہ تم سجدے کے مسلے میں بیٹھ جاؤ, سجدے کرنے شروع کر دو بس, بلکہ اگر وہ بیمار ہے اس کا علاج کرو, اس کی تیمارداری کرو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ تو بیچاری بیمار پڑی ہے, خدمت کی محتاج ہے, اور ہم جو ہے وہ سر سجدے سے اٹھاتے ہی نہیں, اس کی طرف جاتے ہی نہیں, اس کا خیال ہی نہیں کرتے. یاد رکھو کہ ایسی بیوی پھر ساری دنیا بدنام کرے گی کہ خدا کسی صوفی سے شادی نہ کرائے, ورنہ تو یہ سب سجدے میں پڑے رہتا ہے, مجھے پوچھتا ہی نہیں. اس وقت اطاعت کیا ہے کہ اپنی بیوی کی خدمت کرے آدمی, اس کو اگر دوا دارو کی ضرورت ہے تو وہ خدمت بجا لائے, اور کسی قسم کی خدمت کی ضرورت ہے تو یہ سب اطاعت میں شامل ہے. فذکرونی بالاطاعۃ, مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ جو حکم اس وقت کا ہے اس حکم کو بجا لاؤ, یہ بھی اطاعت اور یاد میں داخل. اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا, بالعنایہ کہ تمہاری طرف توجہ کروں گا, تمہاری بات سنوں گا, تم پر شفقت کروں گا, تم پر مہربانی کے معاملے کروں گا. اللہ تعالیٰ اگر کسی کی طرف متوجہ ہو جائیں, اللہ رب العزت اگر کسی کی بات سنیں, اللہ رب العزت اگر کسی کو اپنا محبوب بنا لیں, اصل تو محبوب اللہ تعالیٰ خود ہیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ بھی پیار کریں تو کیا ٹھکانے ہیں اس کے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو مجھے خوشحالی میں یاد کرتا ہے, صحت کے زمانے میں یاد رکھتا ہے, تو میں اس کو بدحالی کے زمانے میں یاد رکھوں گا, اس کو جب وہ بدحالی ہو بیمار ہوگا تب یاد رکھوں گا. مطلب یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کو جب تمہیں اللہ نے مال دیا, دولت دی, صحت عطا فرمائی ہے, خوشحالی عطا فرمائی ہے, اپنے اللہ کو مت بھولو. یقین جانو کہ جب تم بیمار ہوگے, تمہارا حال برا ہوگا, اللہ تمہیں نہیں بھولے گا. ایک حدیث میں بھی غالباً یہ مضمون آتا ہے, اور اس کو میں نے سنا کسی بزرگ سے, کہ جب کوئی آدمی اچھے حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور پھر وہ بعد میں بدحال ہو جاتا ہے, صحت کی حالت میں یاد رکھتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو مانوس آواز ہے, یعنی یہ تو وہ آواز ہے جو ہم سنتے رہتے تھے کبھی, میں ضرور اس کی مدد کروں گا. اور خدا نہ کرے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے خوشحالی میں خوش عیشی میں اللہ کو یاد نہیں کیا, صحت کے زمانے میں کبھی یاد نہیں کیا, اب جب بیمار پڑا اور جب بری حالت اس پر آ گئی, اب وہ اللہ اللہ کہتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو نامانوس آواز ہے, یعنی ہم نے کبھی یہ آواز نہیں سنی, کون ہے یہ؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائی, جب اللہ کو ہم یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کرے گا. فذکرونی اذکرکم, تو بہرحال اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں جذب کر لے اپنی طرف, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دنیا کی عقل مندی کا تقاضا کیا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب سپر پاور سے ٹکر مت لو, طاقت والے سے ٹکر مت لو, ورنہ تمہارا انجام ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو بھلا اللہ کی طاقت سے بڑی طاقت بھی کسی کی ہے؟ جو آدمی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتا، اسے ناراض رکھتا ہے، تو گویا وہ بہت بڑی سپر پاور طاقت سے ٹکر لے رہا ہے، اللہ کی طاقتوں سے ٹکرا رہا ہے. اور یقیناً جو اللہ کی طاقت سے ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کو ناراض نہ کرو، وہ خوشیوں کا بھی خالق ہے. اگر تم خوشیوں کے خالق کو ناراض کر دو گے تو خوشیاں کہاں سے حاصل کرو گے؟ بھلا اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوشی حاصل کر سکتا ہے؟ بالفرض اگر اس کو خوشی حاصل ہو بھی گئی تو وہ بہت معمولی درجے کی ہوگی اور بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوگی. لیکن اگر اللہ کو اگر تم حاصل کرو گے، اس کو اس کی محبت حاصل کرو گے، یقیناً اللہ تعالی حاصل ہوتے ہیں بعض اوقات مجاہدوں کے ذریعے، مشقتوں کے بعد. پہلے زمانے کے جو بزرگان دین تھے، انہوں نے بڑی بڑی مشقتیں جھیلی، بڑی تکلیفیں اٹھائیں اللہ کے راستے میں، تب جا کے اللہ کو پایا. ہمارے تو بزرگان دین نے بہت ہی مختصر سی باتیں بتلائی ہیں کہ اگر آدمی ان پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی مل جائے. مثلا یہ کہ ایک تو عادت ڈال لے آدمی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، تعریف کرے. اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، الحمدللہ. خدا نہ کرے کہیں تکبر کا شائبہ پیدا ہوتا ہے دل میں کہ تو بہت اچھا آدمی ہے، تو فوراً استغفر اللہ کہے اور ساتھ میں الحمدللہ اس بات پر کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں میری اچھائی ڈال دی ہے، الحمدللہ، اللہم لک الحمد. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، حمد و ثنا بیان کرے. بعض اوقات انسان اپنی تعریف سن کر عجب میں تکبر اس کو پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، فوری طور پر اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے فوراً. اس لیے کہ تکبر اور جو شکر دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ تکبر بھی جمع ہو جائے اسی قلب میں اور اسی قلب میں جو ہے وہ شکر بھی جمع ہو جائے. جب آپ شکر کرو گے اللہ کا تو انشاءاللہ تکبر دور ہو جائے. تو یہ مختصر سا راستہ ہے. اسی طریقے سے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے، اپنے دل اور المان کا خون کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اس کے رسول کے احکام کو نہ توڑے، باقی چاہے اپنے دل کو توڑ لے، کوئی حرج کی بات نہیں. ہمارا دل تو بنا ہی ٹوٹنے کے لیے. ایک حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیام فرماتے ہیں اس دل میں جو ٹوٹا پھوٹا دل ہو. لوگوں کی سن کر، تانے سن کر، مختلف باتیں سن کر دل ٹوٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل میں گھر کر لیتے ہیں. کتنا مبارک گھر ہے وہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ دل کر لے. تو اس لیے دوسرا یہ کہ بزرگوں کی صحبتوں میں آتے جاتے رہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صالحین کی وضاقتہ بھی اختیار کرو. حضرت والا نے ایک موقع پر فرمایا، غالباً یورپ جا رہے تھے تو فرانس ایئر لائن میں سفر کر رہے تھے، اور اس وقت تین چار آدمی ہی تھے غالباً، اور یہی داڑھی والے تھے، باقی تقریباً ایسے ہی تھے بیچارے. اس میں جو ہے یہود و نصارہ بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، لیکن صرف چار آدمیوں کی داڑھی تھی. تو جو خدمت پر معمور ہوتے ہیں اسٹیورڈ، وہ آئے اور پوچھا کہ آپ مسلمانوں کے پادری ہو؟ میر صاحب سفر میں موجود تھے، انہوں نے انگریزی میں اسے جواب دیا کہ بھئی ہم تو مسلمانوں کے خادم ہیں، پادری وادری نہیں ہے. بہرحال انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد پھر اس نے صرف یہ سمجھ کر کہ یہ مسلمانوں کے کوئی بڑے ہیں، پیشوا ہیں، فرمایا کہ سارے راستے اتنی خدمت کی اور بار بار پوچھتے تھے کہ صاحب کوئی چیز لائیں پیش کریں. تو یہ صحبت صالحین کا اثر. آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ شکل اختیار کر لی تو دنیا ناراض ہو جائے گی، فلاں جو ہے ملک کا سفیر میرے پاس نہیں آئے گا. یقین جانے کہ اگر ہم صحیح اپنے دین پر اور اسلام پر آ جائیں تو انشاءاللہ ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے وہ کسی کو بھی نہیں دی، لیکن ہماری ساری طاقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اطاعت میں ہے، جس کو آج ہم نے اپنے اوپر سے اتار پھینکا ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کے طریقوں پر چلیں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں اور اللہ رب العزت کے حکموں کی فرما برداری کریں، تو سب سے بڑی طاقت تو اللہ رب العزت کے پاس ہے. وہ ہمیں وہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ ساری دنیا کی طاقت آپ کے قدموں میں ہوں. لیکن اگر خدا نہ کرے ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کو پسے پش ڈال دیا اور پھر چاہیں کہ ساری دنیا ہمارے آگے جھکے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. پھر تو وہ حال ہوگا جو آج ہے کہ ہماری ہوا اکھڑ جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ طاقتور کی ٹکر نہ لیں. اللہ تعالیٰ سے نہ لڑیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں. یقیناً اللہ رب العزت ہمیں وہ درجات عالیہ عطا فرمائیں گے کہ جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہیں. جو لوگ اس راستے کے مسافر ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا ملتا ہے. اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں. صحابہ کرام صحبت سے ہی صحابی بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صحبت اختیار نہ کرتے صحابی نہ بن پاتے. صحابہ کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ شخصیات یا وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی صحبت اٹھائی اور پھر حالت ایمان ہی پر ان کا خاتمہ بھی ہوا. اب ادنا سے ادنا صحابی، ساری دنیا کے بڑے سے بڑا غوث، قطب، ولی، ادنا سے ادنا صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. صحابہ کو وہ اللہ تعالی نے مرتبہ عطا فرمایا. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر نگاہ ڈالی ہوئی ہے ایمان کی حالت میں. اب اگر کوئی کتنا ہی بڑا بن جائے تو وہ چہرہ کہاں سے لائے گا جسے دیکھ کر صحابی بنتے ہیں؟ صحابی تو نہیں بن سکتا نا. البتہ ولایت کے راستے اللہ نے کھلے رکھے ہیں، کسی کے لیے بند نہیں ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ آدھے ولی تو ہم سبھی ہیں کیونکہ اہل ایمان ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی ولی ہے اہل ایمان کا. تو جب اللہ ایمان والوں کا ولی ہے تو ہم بھی اللہ کے ولی ہو گئے اس لیے کہ ایمان والے. اب اگلی بات صرف یہ رہ جاتی ہے کہ ایمان کا جو تقاضے ہیں ان پر عمل کر لو، پورے ولی بن جاؤ. ولیوں کی کوئی سینگ نہیں ہوتے، بس سب سے بڑی ولایت، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ چھوڑے. ایک شخص کسی بزرگ کی خدمت میں آئے، کچھ عرصے ان کے پاس رہے، آئے اس لیے تھے کہ بھئی ان کی خدمت میں رہیں گے اور بعد میں ان سے بیعت ہو جائیں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد واپس روانہ ہونے لگے. اللہ تعالیٰ نے دل میں ان کے ڈال دیا. پوچھا کہ بھئی آئے تھے اب واپس جا رہے ہو تو کیوں جا رہے ہو؟ تو پہلے تو وہ ویسے ہی ٹالنے لگے، لیکن جب انہوں نے مجبور کیا کہ بھئی بتاؤ، تو بتایا کہ بھئی آیا تو میں اس لیے تھا، لیکن میں نے اتنا عرصے آپ کی خدمت میں گزارا لیکن میں نے آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. فرمایا بھئی کرامت تو کوئی نہیں دیکھی، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر بھی دیکھا؟ کہا کہ نہیں، کوئی عمل تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر نہیں دیکھا. تو فرمایا کہ بھئی الاستقامہ فوق الکرامہ، جسے دین پر استقامت مل جائے یہ کرامت سے بڑھ کر بات ہے. ہواؤں میں اڑنا تو مچھر اور مکھیوں کا کام ہے، اور سمندر کے اندر تیرنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. انسان کا کام تو یہ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کرامت عطا فرما دیں تو یہ اس کی عطا ہے. بزرگان دین سے ہم کرامت کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ خود بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کے ہاتھ پر دکھا سکتے ہیں. تو اس لیے بزرگان دین کا سب سے بڑا عمل یہ ہے، یعنی ان کی بزرگی کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے حکموں کے فرما بردار ہوتے ہیں. سنت کے مطابق زندگی گزارنا اور دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا یہ کرامت سے بھی فوق اونچی چیز ہے. اسی لیے یہ مشہور جملہ ہے الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت کے ساتھ دین پر رہنا یہ کرامت سے بڑھ کر. اس لیے میرے عزیز بھائیو، بس اصل چیز یہی ہے کہ اپنے دین پر قائم و دائم رہو. ہمارا دین نہ کسی ترقی سے روکتا ہے، نہ ڈاکٹر بننے سے روکتا ہے، نہ انجینئر بننے سے روکتا ہے، نہ وکیل بننے سے روکتا ہے، لیکن بس حدود شریعت کے تابع رہ کر سارے کام کیے جائیں. تو شریعت کے تابع رہ کر بڑے سے بڑے ڈاکٹر بنے، محقق بنیے، کوئی شریعت نے منع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی، اور دعوت میں عمدہ قسم کی روٹی اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا زیتون کا تیل، یہ بہت اعلیٰ قسم کی دعوت سمجھی جاتی تھی، وہ رکھا. تو سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میاں دوسروں کو تو منع کرتے ہو اور خود اتنی عمدہ روٹی اور اتنا عمدہ زیتون تمہارے دسترخوان پہ ہے. فرمایا کہ بھائی یہ میرا اپنا مال ہے، میں دوسرے کے مال کھانے سے منع کرتا ہوں کہ دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھاؤ، اعلیٰ قسم کے مرغن جو ہے تمہارے دسترخوان پر چیزیں ہوں، لیکن ہو دوسرے کا مال، ناجائز مال، میں اس سے منع کرتا ہوں. اپنا مال اچھے سے اچھا کھاؤ، اس سے منع میں نے نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے رکھا ہے، اپنے لیے نہیں رکھا. تو مہمان کا اکرام جب کیا جاتا ہے تو جو بھی عمدہ سے عمدہ چیز اگر پیش کرے اپنے مال میں سے تو یہ خوبی کی بات ہے. ورنہ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے زمانے کے گورنر تھے, بڑے بڑے عمال تھے, ان کی جو تنخواہیں مقرر کی تھی تو بعض کی 600 درہم تھی, بعض کی 150 درہم تھی, بعض کی, لیکن یہ تو تنخواہیں تھیں, اس کے علاوہ جو تھے بعض اوقات عطیات جو ہے وہ 5,000-5,000 درہم سے بڑھ جایا کرتے تھے جو ان کو عطا فرمایا کرتے تھے الگ سے, یعنی اتنا عطا فرماتے تھے کہ ان کا رخ حرام مال کی طرف نہ ہو. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بات تھی, جب کوئی امیر کوئی حاکم جس کو بناتے تھے جب روانہ کرتے تھے تو سب سے پہلے اس کا وہ جو کچھ بھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوتا تھا اس کو چیک کرتے تھے کہ کیا کیا تمہارے پاس, تمہاری جائیداد کتنی ہے, تمہارا پاس مال کتنا ہے, پیسہ کتنا ہے, اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کا بھی جائزہ لیتے تھے اب کتنا ہے. چنانچہ اگر کبھی ان کو معزول کیا اس وقت بھی چیک کرتے تھے, الا یہ کہ وہ بتا دے صحیح طور پر کہ مثلا آپ ہی نے عطیہ کیا ہوا ہے یا فلاں جگہ کے مال غنیمت سے اتنا مال مجھے ملا تھا. تو خود تو دوسروں کو دینے میں بہت زیادہ تھے کہ دیا کرتے تھے, لیکن خود اپنے لیے فرماتے تھے کہ عمر کے لیے 2 ہلوں کے سوا کچھ اور جائز نہیں, یعنی 2 جوڑے بس سال میں, ایک سردی کے لیے ایک گرمی کے لیے, اس کے سوا عمر فاروق کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے. تو اپنے لیے تو وہ اپنے پڑھا سنا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا تھا, اور اللہ رب العزت نے ان کو پھر جو طاقت جو ہیبت اور جو پرشکوہ ایک شخصیت تھی وہ سب کے سامنے جو کیا تو اس سے اس قدر. اور ایک روایت میں یہ کہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کرام پیچھے پیچھے چل رہے تھے کافی, تو کوئی کام اچانک یاد آ گیا تو پھرتی سے ایک دم پیچھے مڑے, جیسے ہی مڑے صحابہ کرام پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب گھٹنوں کے بل گر پڑے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت عطا فرمائی تھی. تو دلوں میں کوئی بغض ان کے لیے رکھے تو رکھے, لیکن ظاہری طور پر کوئی فتنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سر نہیں ابھار سکا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہیبت اور قوت اور طاقت عطا فرمائی. تو بہرحال جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے, اور جو آدمی دنیا سے ڈرنا شروع کر دے اللہ سے نہ ڈرے تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جہاں عمر ہوگا وہاں حق ہوگا, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں حق ہو وہاں عمر ہو, لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر اتنے چلنے والے تھے کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدھر عمر کو دیکھو سمجھ لو حق بھی وہی ہے, اور ایک موقع فرمایا کہ جدھر سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو بہرحال یہ وہی عمر ہیں جن کو اللہ نے جذب کیا. بات پھر جذب پر آ گئی, تو جذب کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے جذب کر لیتے ہیں اس کا دل پھر ادھر ادھر لگتا نہیں, وہ ساری دنیا کی طاقتوں سے ٹکرانے کا حوصلہ اپنے اندر رکھتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی بزرگ سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی زیارت کروں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی فرض نماز چھوڑ دو, اللہ کی زیارت ہو جائے گی. تو دیکھیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے جذب کیا ہوا تھا اس لیے کہا کہ بھائی چلے تو گئے خاموشی سے, لیکن ہمت نہیں ہوئی. پھر کچھ دن کے بعد آئے کہا کہ میں نے یہ درخواست کی تھی اور میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی زیارت کروں. تو کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا فرض نماز چھوڑ دو, پھر واپس چلے گئے. اب ہمت نہیں ہوئی کہ فرض نماز کیسے چھوڑوں, لیکن سوچا کہ چلو فرض تو نہیں چھوڑ سکتا, آج سنت چھوڑ دیتا ہوں, لہذا سنت پڑھنی چھوڑ دی. رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی تم نے ہماری سنت کیوں چھوڑی. بس فوراً آنکھ کھل گئی, جلدی سے اٹھ کر وضو کیا اور سنت پڑھی, اور صبح خدمت میں پہنچ گئے اور ان سے پوچھا کہ ان سے سارا معاملہ کہا. کہا کہ میاں میں نے تم سے کہا تھا اگر تم فرض چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ خود آگے پڑھواتے تم سے. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو جذب کر لیتے ہیں تو وہ نماز چھوڑ نہیں سکتا, وہ روزہ چھوڑ نہیں سکتا, وہ اور دیگر اطاعت کے کام چھوڑ نہیں سکتا. تو اس بزرگ نے بھی چونکہ بھانپ لیا تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر نماز کا میں کہوں گا یہ چھوڑیں گے نہیں, اگر چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ پڑھوائیں گے خود. تو اگر فرض نماز چھوڑ دیتے, لازمی بات ہے فرض نماز چھوڑنا جائز نہیں, تو اللہ رب العزت خود آ کے پڑھواتے کہ فرض نماز پڑھو. تو بعض اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ جذب کر لیتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کرتے ہیں, یعنی وہ بے چین اور بے کیف ہو جاتے ہیں, خدا نہ کرے نماز نکل جائے, خدا نہ کرے کوئی اور ایسا کام ہو جائے, تو بے چین اور بے کیف رہتی ہے ان کی طبیعت, اور جب تک وہ اس پر عمل نہ کر لیں اس وقت تک ان کی طبیعت کو سکون اور آرام اور راحت نہیں ملتی. تو بہرحال یہ ساری کیفیات ہیں, انسان ان کیفیات سے گزرتا ہے اور یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر, کیونکہ آدمی جب ایک بات سنتا رہتا ہے اس کے دل پر اثر ہوتی رہتی ہے, اس بات کا اثر ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ واقعتاً مجذوب بن جاتا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ جب جذب کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا کہ بتاؤ کہ جب تم بالغ ہوئے تو کیا تمہیں پتہ چلا یا نہیں, یا کسی اور نے آ کے بتایا کہ بالغ ہو گئے؟ تو جب آدمی جس طرح بالغ ہوتا ہے اسے خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا, تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں تو اس نسبت عالیہ کا بھی ادراک خود بخود ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھینچ لیا. اس کی ایک علامت میں نے بتا دی کہ بے کیفی رہتی ہے اللہ کو یاد کیے بغیر, بزرگوں کی صحبت میں جائے بغیر اس کی طبیعت لگتی نہیں, تو بے چین رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. یہ علامات ہیں, اور اس کے علاوہ اور بہت سی علامات بزرگان دین نے بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مجذوب بنا لے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف کھینچ لے, تاکہ ہم اس کے حکموں کی اطاعت فرما برداری دل و جان سے کر سکیں. اور جب اللہ رب العزت کسی کو کھینچے گا پھر ناممکن ہے کہ دوسرا کوئی کھینچ لے. بڑی اچھی مثال ہمارے حضرت والا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو بھائی, بچہ چھوٹا ہوتا ہے, اگر باپ کے دامن کو پکڑ کر کھینچے تو باپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, اگرچہ وہ چھوٹا سا ہو, 2 سال کا بچہ ہے, 50 سال کے ابا کا دامن پکڑ کے کھینچ رہا ہے تو ابا کو پتہ چلے گا کہ نہیں, اگرچہ وہ اتنا بھاری بھرکم ہے کہ اس بچے کے بچہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں, لیکن جب وہ دامن پکڑ کے کھینچتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو اتنی بڑی طاقت والا جب ہمیں کھینچے گا تو پتہ نہیں چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ابا ربا کی طاقت ابا کی طاقت سے کم ہے کیا؟ ربا کی طاقت تو بہت بڑی طاقت ہے, وہ جب اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو کیوں پتہ نہیں چلے گا؟ جب نسبت کا نسبت ملتی ہے تو انشاءاللہ پتہ بھی چلتا ہے. اور اس کا پہلا, سب سے پہلا جو مرحلہ اور باب ہے وہ یہ کہ آدمی پھر اطاعت کے بغیر رہ نہیں سکتا, نماز پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا, اس کا دل نہیں لگے. تو ہم اپنے آپ میں جھانکیں, اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ہم محنت کریں, مشقت کریں, اللہ اور رسول کے احکام کو بجا لائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ صفت مجھ میں بھی پیدا فرمائیں, آپ سب میں ہی پیدا فرما دیں, اور سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت عطا فرما دیں, اور لوگ اللہ سے محبت کریں, اللہ کے حکموں پر اپنی جان دینا اپنے لیے سعادت سمجھیں. بس جس دن یہ کیفیت پیدا ہو گئی سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی, اپنی طرف کھینچ لیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ, اے ہمارے ماوا و ملجا, اے ہمارے پالنہار, اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے خاص فرما لیجئے. اے اللہ, اپنی فرما برداری والی صفت ہم میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ, اپنا فضل فرما دیجئے, کرم کے معاملے فرمائیے. اے اللہ, ہمیں اپنی طرف جذب فرما لیجئے. اے اللہ, ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ, اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا بنا لیجئے, ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ, ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, اپنے فضل خاص سے ہم سب تیرے بندے ہیں, عاجز ہیں, اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ, اپنا فضل فرما دیجئے, ہمیں قوت اور طاقت عطا فرما دیجئے. یا اللہ, ہمیں صحت سے مزین فرما دیجئے, جسمانی صحت بھی عطا فرما دیجئے, روحانی صحت بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے حکموں کا فرما بردار بنا لیجئے، اپنے حکموں کا فرما بردار بنائیے، ہم سب کو اپنے حکموں کا بنا لیجئے فرما بردار. اے اللہ اپنے احکام کی اطاعت کرنے کی دل و جان سے توفیق عطا فرما دیجئے. الہ العالمین ہمارے دلوں کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دیجئے، ہمیں راحت عطا فرما دیجئے، سکون عطا فرما دیجئے. بلا شک و شبہ ساری چیزیں آپ کے قبضے میں ہیں، اے اللہ آپ کی قدرت میں ہیں، آپ اپنے فضل خاص سے ہمیں راحت اور سکون کی زندگی عطا فرمائیے، عافیت کی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور متقی بندوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرمائیے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مسجد پر اپنی رحمت نازل فرما، یہاں کے نمازیوں پر اپنی رحمت نازل فرما، پھر اس پورے علاقے پر اپنی رحمت نازل فرما. الہ العالمین اور پورے اے اللہ پورے شہر کراچی پر اپنی رحمت نازل فرما، اور پورے ملک پر اور پورے عالم اسلام پر اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ کفار کو بھی ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں بھی دولت اسلام سے مالا مال فرما دے. اے اللہ اپنے فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، آپ کریم ہیں. اے اللہ آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ کریم ہیں، اور نالا کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو نالائقوں پر کرم کرتی ہو. اے اللہ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا، آپ اپنے فضل و کرم سے کرم فرما دیجئے، رحم کے معاملے فرمائیے. اے اللہ عطا فرمائیے، سکون بھی عطا فرمائیے، عافیت بھی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. اے اللہ خیالات شیطانی اور نفسانی خیالات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا. اے اللہ جو آپ کی نظر میں سیدھا راستہ ہے، اے اللہ ہمیں اس پر چلائیے. اے اللہ جتنے باطل راستے ہیں ان سے ہٹ کر، ان سے بچا کر ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیجئے، سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے. اے اللہ آخر منزل تک پہنچا دیجئے. الہ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی، آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آپ کی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے حوض کوثر سے پلائیے، آپ کے ہاتھوں سے شفاعت نصیب فرمائیے آپ کی. اے اللہ حرمین شریفین کے جانے کی حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو اب تک نہیں جا سکے انہیں جانے کی توفیق عطا فرما، جو جا چکے انہیں بار بار جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما. ہمارے دوستوں میں سے بعض بیمار ہیں، بعض کے احباب یا بعض کے والدین بیمار ہیں، خاص طور پہ ہمارے آفاق صاحب کے والد بیمار ہیں، والدہ بھی بیمار ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صحت عطا فرما دے. اسی طرح اور بہت سے دوست احباب ہیں جن کے والدین، بہن بھائی یا بعض دیگر رشتہ داروں میں سے جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اسی طرح سے ہمارے دوست احباب یا دوست احباب کے دوست احباب، جاننے والے ہوں یا نہ جاننے والے، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما. الہ العالمین اسی طرح جو حضرات ہمارے عزیزوں میں سے، رشتہ داروں میں سے ہوں، دنیا سے جا چکے، ان سب کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہمارے محلے میں ابھی عبدالرزاق صاحب کا انتقال ہوا، دعا فرمائیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے مسجد کے ایک نمازی افتخار صاحب، ان کا بھی انتقال ہوا، دعا فرمائیے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. اور اسی طرح سے بہت سے حضرات جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یا جن کی موت کا ہونا، واقع ہونا ہمارے علم میں آیا ہے اور بعض کا نہیں آیا، اے اللہ تو جانتا ہے، لیکن سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. الہ العالمین ہم تیرے عاجز بندے ہیں، یا اللہ ہم پر بھی رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ آپ کی نظر کرم چاہیے. اے اللہ اپنی نظر کرم فرمائیے، توجہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بیڑے پار فرما دیجئے. یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہمیں عافیت کی دولت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی ذات کا ڈر اور خوف عطا فرما دیجئے، اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما دیجئے. اے اللہ چوروں سے، ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما، لٹیروں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کے ڈاکو ہوں، یا اسی طرح جسم و جان کے اور مال کے ڈاکو ہوں، جو جس قسم کے بھی ہوں، اے اللہ ان سے حفاظت فرما اور اپنی حفاظت ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محفوظ حفاظت میں لے لیجئے، مضبوط حفاظت میں لے لیجئے، اے اللہ اپنی مضبوط پناہ میں ہمیں لے لیجئے، جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.